الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من جانت به الرسل وعز سامعين الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شاهد باری تعالی ہے اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے پوچھیں سو یقیناً میں قریب ہوں اور جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں بس چاہیے کہ یہ بھی میرا حکم قبول کریں اور میری ذات پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ حضرت سامعین کرام پچھلا جو بیان تھا اس میں اس آیہ کریمہ کا پہلا حصہ میں نے عرض کیا تھا اور چونکہ اب وقفہ آ گیا ہے تو دوبارہ میں ایک مفہوم ان آیات کریمہ کا عرض کر کے پھر اس آیہ کریمہ کی تفسیر عرض کرتا ہوں۔ متعلقہ آیات کریمہ جو ہیں یہ جہاں ہمیں رمضان المبارک کے حوالے سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے وہاں خصوصی طور پر جو رمضان المبارک کی برکات ہیں اس حوالے سے بھی ان آیات میں ارشادات اللہ کریم نے عطا فرمائے اور قرآن کریم کے حوالے سے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ایسی برکت والے ایام ہیں کہ اللہ کریم نے انہیں منتخب فرمایا ہے کلام ذاتی کے لیے۔ اب کلام ذاتی کی برکات چونکہ کلام ذاتی ہے کوئی واضح کے لفظ نہیں میسر آئیں گے کہ قرآن کریم کی جو اہمیت ہے قرآن کریم کی جو برکات ہیں قرآن کریم کا جو مقام ہے اسے الفاظ میں بیان کیا جا سکے۔ اب یہ کرم اور احسان ہدل للناس تمام مخلوق کو تمام اولاد آدم پر اللہ کریم نے یہ احسان فرمایا۔ اب اتنا بڑا احسان کہ کلام ذاتی سے مخلوق کو نوازا تو وہ ایام وہ مخصوص دن جن میں کلام ذاتی اللہ کریم نے عطا فرمایا وہ پھر کس اور کس درجے اور کتنی برکت کے حامل ہوں گے۔ اور روزہ وہ عبادت ہے جو اللہ کریم نے تمام امتوں پر فرض فرمایا، یہ وہ عبادت ہے جو اس مشت غبار کو ایسی کیفیت اور حال عطا فرماتی ہے کہ یہ تمام حسات انسانی جو کہ اس درجے کی نہیں ہیں کہ ذات باری کا احاطہ کر سکیں اس کے باوجود نور ایمان اتنی قوت نصیب ہوتی ہے کہ یہ مائیت الہی کا احساس اور ادراک کرنے لگتا ہے۔ لیکن یہ جو آنکھ ہے دل کی جو بصیرت ہے اس آنکھ کا نور نوری ایمان ہے، وگرنہ یہ پھر اندھا پن ہے اور پھر اس جیسا اندھا پن بھی کوئی نہیں، کیونکہ ظاہری آنکھ کا اندھا پن جو ہے وہ باقی حسات کو تقویت دیتا ہے اور اگر کوئی دیکھ نہیں سکتا تو وہ مشق کر کے چیز کا اندازہ کر لیتا ہے، سماعت سے چیز کا اندازہ کر لیتا ہے، چھو کر اندازہ کر لیتا ہے، لیکن یہ جو دل کا اندھا پن ہے یہ باقی حسات کو بھی اجاڑ کے رکھ دیتا ہے، چونکہ ہر قدم پھر برائی کی طرف اٹھتا ہے اور ہر قدم جو ہے وہ اسے سزا کا مستحق کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کریم کا کلام ہدل للناس تمام اولاد آدم کے لیے، تو اتنی بڑی عطا پھر اس روزے کے رکھنے کے حوالے سے فرمایا کہ اگر کوئی بیمار ہے مسافر ہے پھر جو وہ رعایت ہے اللہ کریم نے مخلوق کو پیدا فرمایا ہے، وہ خالق ہے، وہ بہتر جانتا ہے، اس کی استعداد بہتر جانتا ہے، اس کے حوصلے کو جانتا ہے، ایک ایک شے اس کی عطا ہے، وہ خالق ہے، تو جہاں جہاں اس نے اس کے لیے رعایت عطا فرمائیے، وہاں اس کے لیے رعایت ہونا لازم تھا، علم الہی اور اللہ جل شانہ کا احسان، یہ وہ کرم اور احسان ہے جو مخلوق کو اس راہ میں انتہائی آسانی عطا فرماتے ہیں. اور یہ راہ کہنے کو تو راہ ہے لیکن بالعموم ہم جب راہ کا بات کرتے ہیں تو تصور جو زندگی کا آتا ہے کہ یہ جو شب و روز کی منازل ہم طے کرتے ہیں، یہ جو اسفار ہم اختیار کرتے ہیں اس حوالے سے، لیکن اگر آپ کلی معنوں میں دیکھیں، معنی بعید کا اندازہ کریں، تو حیات انسانی خود ایک سفر، مختلف منازل ہیں جو اس نے طے کرنی ہے. یہ جو سفر ہم دنیا کا اختیار کرتے ہیں، جہاں ارادہ بدل جائے ہم ترک کر دیتے ہیں. اگر ابتدان یہ ارادہ بدل جائے ہم اختیار نہیں کرتے. آپ آدھے راہ سے پلٹنا چاہیں تو آپ اس فکر یا اس خواہش کا اظہار عمل سے کر سکتے، لیکن یہ جو سفر حیات انسانی کا کلی طور پر ہے، یہ ہر ایک نے طے کرنا ہے، اسے پسند ہو اسے پسند نہ ہو، وہ رکنا چاہے یا وہ چلنا چاہے، وہ کیفیت جیسی بھی رکھ رہا ہو، بہرحال اس نے یہ سفر قدم بہ قدم چلنا ہے اور منزل بہ منزل یہ سفر مکمل ہونا ہے. اللہ کریم یہ سفر ایمان کا عطا فرمائے، خیر کا عطا فرمائے. تو یہ جو خدا، یہ جو ہدایت اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے، یہ جو سیدھے راہ پر چلنے کا انتخاب اور اس کے اصول و ضوابط عطا فرمائے، اتنا احسان فرمایا کہ یہ کلامی ذاتی میں عطا فرمائے. مجھے یاد پڑتا ہے میں نے پچھلے بیان میں یہ حوالہ بھی قرآن کریم سے ایک دیا تھا کہ نماز کی ادائیگی کا قرآن کریم میں متعدد جگہ ارشاد فرمایا گیا، لیکن نماز میں دھیان رکھنے تک کا ارشاد فرمایا گیا کہ نماز جو پڑھی جائے اس میں دھیان رکھا جائے. یہ بھی ایک آیہ کریمہ کی مفاہیم میں آتا ہے. اب جب آپ ادائیگی کی بات کریں گے تو معزز سامعین کرام، رمضان المبارک، اس کی ادائیگی کی بھی اصول و ضوابط ہیں کہ جو کلام ذاتی اللہ کریم نے مخلوق کو عطا فرمایا، اس کی وہ تشریح، وہ شرح، وہ اسرار و معرف، وہ تفسیر جو مخلوق کی ضرورت ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت نے اسے مکمل کیا. اور اس کا احسان ہے، احسان عظیم ہے کہ ہمیں بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نوازا. تو اتنی برکات عطا فرمائی ہیں رب کائنات نے، پھر وہ رعایت جو ضرورت انسانی ہے کہ اس کی کمزوریاں ہیں، اس کی نحیفی ہے، اس نے وہ بھی عطا فرمائی. پھر سارے کے ساتھ اللہ کریم نے یہ بھی جب ارشاد فرمایا نا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ کریم تمہارے لیے آسانی عطا فرماتے ہیں، تمہارے لیے مشکل پیدا نہیں فرماتے. آپ نے بعض جگہ پر قرآن کریم سے یہ آیات کریمہ بھی دیکھی ہوں گی جہاں کفار جب کفر کرتے ہیں، ان کی سزا کے حوالے سے بیان ہے یا ان کی آخرت کی جو سزا ہے، جہاں اس کی وعید دی جاتی ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ کریم نے ان پر ظلم نہیں کیا، یہ اپنے اوپر خود ظلم ڈھاتے ہیں. تو اسی طرح یہاں بڑا واضح بیان فرمایا کہ جو کچھ تمہیں عطا فرمایا جا رہا ہے، یہ کوئی مصیبت نہیں تم پر ڈالی جا. یہ جب آپ اگلے حصے کی آیات کریمہ کی تفسیر میں جائیں گے تو سمجھ آتی ہے. تو یہ تو شکرانے کی صورت ہے کہ اللہ کریم نے یہ سارا کچھ ہمیں عطا فرمایا جو ہماری ضرورت ہے، جو ہمیں تقویت دیتی ہے. اور کتنے ہی پہلوؤں سے تقویت نصیب ہوتی ہے. رمضان المبارک کا روزہ جو ہے، اسے اگر آپ میڈیکل سائنس سے تحقیق کریں، وجود انسانی کی صحت پر بحث کے حوالے سے تحقیق کریں، تو یہ ضرورت ہے وجود انسان. پھر وہ کیفیت اور حال جو نہاں خانے دل تک جا کر احساس کو سلامت کرتی ہے، یہ ضرورت ہے انسان کی. تو اللہ جل شانہ نے ان عطاؤں کے بعد جو ارشاد فرمایا کہ وَلَتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلَتُقَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اتنی عطا اس کے بعد اللہ جل شانہ کا کی جو بڑائی ہے اسے بیان کرنا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ حدیث کی روشنی میں جو مختلف روایات ملتی ہیں اس میں اللہ کریم کی بڑائی کا اظہار جو عیدین کی تکبیرات ہیں اس حوالے سے بھی روایات میں ملتا ہے، اور جو ادائیگی عبادات میں تکبیر کہنا ہے اس حوالے سے بھی ملتا ہے، عبادات کے اختیار کرنے کے حوالے سے بھی ملتا ہے، معنی بعید میں اطاعت کے معنوں میں بھی یہ بات سمجھ آتی ہے۔ اب دیکھیں جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ نتائج ہمیں پھر قرآن کریم جب بیان فرماتا ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ اب اللہ کریم نے عطا فرمائی، جہاں انسانی کمزوری ہے وہاں رعایت عطا فرمائی، پھر اس سارے میں جو کیفیت اور حال شکرانے کا ہے اللہ کریم نے نتیجے میں اسے ارشاد فرمایا ولعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ اور مزہ سامعین کرام، بات تعلق کی ہوتی ہے، بات رشتے کی ہوتی ہے، اور وہ رشتہ یا وہ کیفیت اور حال اس پر انحصار ہوتا ہے انسان کے عمل۔ بعض دفعہ ہمیں کوئی شخص عزیز ہو اور اس کے پاس بیٹھنا یا وہ ہمارے پاس آ کر بیٹھے یا ملاقات ہو، کتنی خوشی اور مسرت کا سبب ہوتا ہے۔ اور بعضے یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی شخص سے آپ کی ان بن ہے یا آپ پسند نہیں کرتے، اسے دیکھنا جو ہے وہ بھی تکلیف جو ہے وہ بھی دے رہا ہو، چاہے جائے کہ وہ پاس بیٹھے یا اسے ہم غلامی، کیوں دونوں انسان ہیں، ہر ایک کا ایک اپنا انداز ہے، کلام کا اپنا انداز ہے، اٹھنے بیٹھنا چلنا ایک اپنا انداز ہے، لیکن ایک جگہ پر مسرت ہے اور ایک جگہ پر جو ہے وہ تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ وجہ اس کے انحصار اس کیفیت اور حال پر ہے جو اس کی نسبت آپ کے اندر ہے۔ اسی طرح اللہ کریم توفیق عطا فرمائے جو نور ایمان ہے، کس درجے کا راسخ ہے، کس درجے کی اس نے تڑپ پیدا کر دی ہے، کتنی اللہ کریم کی رضا نصیب ہے، کتنی کسے بندگی درکار ہے، کتنی چاہت ہے اس کی، تو یہ بے شمار پہلو ہیں جس پر انحصار ہوتا ہے پھر عبادت کے حوالے سے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بالعموم رمضان المبارک کی آمد ہمیں اتنی خوشی نہیں دے رہی ہوتی، اللہ معاف فرمائے، کہ جتنی عید کے چاند کی خوشی ہوتی۔ سبب اس عبادت کی مشقت نظر آتی ہے، لیکن اللہ کریم توفیق عطا فرمائے کہ احساس ضرورت جو ہے وہ روشن ہو، کہ سمجھ آئے کہ یہ تو میری ضرورت ہے۔ پھر بات میں نے کی رشتے کی، تو جب بات رشتے کی ہوتی ہے تو پھر ذات تو رہتی کوئی نہیں، ہر معاملہ اور ہر کیفیت اور حال اس کا رخ تو محبوب کی طرف ہوتا، پھر یہ بات اور یہ کیفیت کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور رہنمائی ہے، یہ حصے تو پھر بعید ہو جائیں گے کہ اس سے مجھے کیا آس۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ رشتے پر اس کا انحصار ہے، اور اللہ کریم یہ کیفیت اور حال عطا فرمائے کہ ہماری زندگیاں، ہمارے اعمال، ہمارے کلام، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس کی تفسیر کر رہے ہوں، اسے بیان کر رہے ہوں۔ پھر جب آج ارشاد فرمایا اس آیہ کریمہ کے حوالے سے جو میں آج عرض کر رہا تھا، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جب آپ سے میرے بندے میرے بارے پوچھیں تو مختلف روایات ہیں، کفار کے حوالے سے، مشرکین کے حوالے سے بھی ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے بھی ہیں، کہ آپ کے حضور عرض کی گئی کہ ہم اللہ کریم کو جو پکاریں تو کیا آہستہ آواز سے پکاریں، کیا بلند آواز سے پکاریں، کیا ہم آہستہ پکاریں تو وہ سنے گا، تو کیا بلند پکاریں، تو مختلف روایات ملتی ہیں اور کچھ واقعات کے حوالے سے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب آپ سے میرے بندے، دیکھو نا عموماً سوال جو ہے اس پر جھگڑا بنتا ہے، ہم اپنے مختلف زندگی کے پہلو میں جب کسی سے یہ پوچھتے ہیں یہ ایسا کیوں ہے، وہ بجائے ہمیں جواب دینے کے ہمارے گلے پڑ جاتا ہے، تم اعتراض کر رہے ہو. اب دیکھیں کیفیت اور حال. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، سوال ہے لیکن بات جب فرمان عبادی میرے بندے، دیکھیں کیسا رشتہ ہے، کتنی اللہ کریم کی عطا ہے. انی فانی قریب، سو یقیناً اللہ کریم قریب ہے. قرآن کریم کی آیات اس حوالے سے متعدد جگہ پر بڑا واضح جو ہے رہنمائی فرماتی ہیں. اب اس قرب کی بات یہ تو کلی طور پر ہے، اب جب بات بندے کی آئے گی تو اس کا وہ مقام جو میرے بندے تک پہنچاتا ہے اس کی ضرورت ہے. اسی لیے ہر چیز کی نفی ہے لا الہ الا اللہ، پھر بات آتی ہے سوائے اللہ کے کوئی شے ہے نہیں. اب اس رشتے سے جب اس کے حضور سوال ہے تو اس نے فرمایا میرے بندے، غفور الرحیم ہے، وہ جانتا ہے، اس نے پیدا فرمایا ہے. اب نیا خانہ دل میں کیا کیفیت اور کیا حال ہے وہ خوب جانتا ہے. اب بات مائیت کی ہے تو یہ مائیت کا انحصار اس خصوصیت کے ساتھ ہوگا جو مائیت کا کے حصول کا دعوے دار. یوں تو قرآن کریم نے بھی غیر مسلم کی کیفیت بھی بیان کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو یہاں بھی آسائش ہے، تو ہم تو ایسے ہیں کہ ہمیں اگلے جہان اگر ہے بھی تو ہمیں وہاں آسائش ہوگی، یا اگر ہماری کوئی غلطی ہے تو سزا ہے تو پھر اتنی نہیں ہوگی، بس ایسے کم سزا ہوگی لیکن ہم آسائش میں. نہیں، بات خواہشات کی نہیں، اس کا انحصار رشتے پر ہے. تو مدد سامعین کرام، جب بات مائیت ذاتی باری تعالیٰ کی آئے گی تو میں نے عرض کیا تھا کہ ان اللہ معانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کلام ذاتی میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا. اب یہاں دونوں طرف ذات ہے، لیکن جب بات بالعموم آتی ہے اس میں ساتھ ذات کے ساتھ ایک صفت درکار ہے، اور اس کی ابتدا ایمان سے، پھر اعمال یعنی عمل صالح سے، عمل الصالحات سے ہے. اب جب تک وہ صرف سلامت رہے گی، وہ کیفیت اور حال سلامت رہے گا، یہ نہ صرف کیفیت مائیت کی نصیب رہے گی، اس میں ترقی آئے. اور اس کی باریکیوں کو سمجھنا ہو تو پھر شعبہ تصوف درکار ہے. تو جب شعبہ تصوف میں کوئی جائے تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جی اس نے اللہ اللہ شروع کی ہے یا صوفی کہلا رہا ہے تو وہ معصوم عن الخطا ہو گیا، ایسی بات نہیں. یہ دارالعمل ہے، اس میں ہر ایک امتحان گاہ میں ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ہستیاں جو معصوم عن الخطا ہیں، باقی معاملہ ایسا ہے کہ اللہ کریم علمہ رحم فرمائے رکھے. اور جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنے معاملات دیکھتے ہیں، تو کوئی جیسے چاہ رہا ہو کہ میں گر جاؤں، ہماری کیفیت ایسی ہوتی ہے، حالاں گرنے سے بچنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اسباب اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہمارے معاملات، ہماری سوچیں، ہمارے اعمال ایسے ہیں جیسے کوئی گرا ہی چاہتا ہو، کوئی چاہتا ہے کہ میں گرتا رہوں اور گر جاؤں. غفور الرحیم ہے، معاف فرمائے. تو جب بات یہاں آئے گی تو دیکھیں اللہ کریم نے رمضان المبارک، اب یہ ایک کیفیت حضور حق کی ہر روزے دار کو نصیب ہوتی ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی جانے یا نہ جانے، وہ اپنے گلے کی تراوٹ تک کا خیال رکھتا ہے کہ میرا اللہ جانتا ہے، اپنے آپ کو اپنے اللہ کے روبرو محسوس کرتا ہے، اور ایمان اس درجے کا مضبوط ہوتا ہے روزے دار کا کہ گلے کی تراوٹ جو ہے اس کی احتیاط کرتا ہے، اس لیے کہ اسے یقین ہے کہ میں اپنے اللہ کے روبرو. حسات انسانی کی سکت نہیں ہے کہ سوچ بھی سکیں آتے ذات باری تعالیٰ، اس کے باوجود نور ایمان اس درجے کی کیفیت اور حال عطا فرماتا ہے، وہ اپنے آپ کو اپنے اللہ کے روبرو محسوس کرتا. وہ محسوس کرتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا سوچے گا، کیا سوچے گا، کیا سوچ سکتا ہے، لیکن جو نیا خانہ دل میرے میں ہے میرا اللہ تو اس سے بھی واقف، کتنی باریکی تک وہ مائیت محسوس کرتا ہے. تو وگرنہ تو ہر شے کو مائیت حاصل ہے، اللہ کریم سے کوئی شے بعید نہیں ہے، کسی درجے میں کوئی شے بعید نہیں ہے. اب یہ ایمان ہے جو بندے مومن کو اس خاک کو، اس مشت غبار کو اس کے روبرو کر دیتا ہے. یہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ یہ کیفیات اور یہ حال بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوں. تو مزد سامعین کرام، رمضان المبارک کی برکات عام ہیں، اللہ کریم غفور الرحیم ہے، اس نے رحمت کو اپنے پر لازم فرمایا ہے. تو پھر خصوصی ایام ہیں جس میں کلام ذاتی اللہ کریم نے مخلوق کو عطا فرمایا. اب اس کی شکرانے کی کیفیت فَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو جب ہم رمضان المبارک میں ہیں اور ہمارے معمولات جو بالعموم ہماری شکایت شیطان سے رہتی ہے، وہ بدبخت ذلیل، رمضان میں تو شیاطین قید ہیں، تو اس مہینے، اس مبارک مہینے میں ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ جو کچھ میں سوچتا ہوں، جو کچھ میں کرتا ہوں، عبادات میں جتنی میری محنت ہے، آج تو شیطان کا وسوسہ کوئی نہیں، تو میں کہاں کھڑا ہوں؟ تو بڑی تسلی ہو جائے گی کہ کتنے ہی پہلو غلطی کے جو میرے ذاتی ہیں وہ شیطان کے حوالے کر کے اپنے آپ کو بری ذمہ کر رہا ہوں. پھر رمضان المبارک کا یہ دوسرا اشرہ ہے کہ اپنی برکات ہر پہلو سے رعایت ہے، اور ایک ایک ساتھ جو غیر رمضان میں سارا سال نصیب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جب رمضان آئے گا برکات رمضان المبارک کی رمضان المبارک میں ہوں، اور جب رمضان آئے گا اس کے اپنے روزے، اس کے اپنی جو عبادات کی کیفیت ہے، یعنی اس کا اپنا جو روزہ وہ فرض ہو. تو یہاں روزے کی تکمیل کی جب بات آئے گی تو جو روزہ چھوٹا وہ غیر رمضان میں بات چلی جائے. تو جو ساتھ نصیب ہے اسے اللہ کریم کے حکم کے مطابق اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت اختیار کرنا، یہ وہ صفت ہے، یہ وہ وصف ہے جو مائیت ذات باری تعالیٰ نہ صرف نصیب فرمائے گا بلکہ اس میں ترقی نصیب ہو. فرمایا اجیب دعوت دا اذا دان، اور جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں. میں نے پچھلے بیان میں بھی عرض کیا تھا کہ حدیث شریف میں بیان ہے کہ بندے مومن کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی. موقع پر شرف قبولیت ہے، کچھ وقت بعد ہے، کوئی ایسا نعم البدل جو سود مند ہے، فائدہ مند ہے بنسبت کہ جو مانگا جا رہا ہے. اور دنیا میں اگر دعا کا نعم البدل یا دعا کی شرف قبولیت بندے کو نہیں نصیب ہوئی تو روز محشر اللہ کریم اتنا اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے کہ جن کی دعائیں قبول ہوئیں وہ بھی تمنا کریں گے کہ کاش کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی، سارا اجر اور ثواب آج نصیب ہو، اتنا اللہ کریم عطا فرمائیں گے. حدیث شریف نے میں دعا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے عبادت کا درجہ ہے، ایک شرف ہم کلامی ہے. اور میں تھوڑی دیر پہلے عرض کر رہا تھا کہ اس کا انحصار رشتے پر ہے، کیسا رشتہ ہے، کیا رشتہ ہے، اس کا انحصار اس پر ہے. اور یہ رشتہ کہ اپنے محبوب سے ہم کلامی، تو اتنی ہی کیفیت کہ جو میں اللہ کے حضور اپنے ہاتھ بلند کیے، اس کے حضور سر بسجود ہوں، ارضاں ہوں، تو یہ جو شرف ہم کلامی ہے یہ ایسی کیفیت اور حال ہے تو وہ جو شے مانگنی ہے وہ بعید ہو جائے گی. تو اللہ جل شانہ نے فرمایا دعا قبول کرتا ہوں اور جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں. تو اللہ کریم جو ہے وہ اپنا جو معمول ہے جو انداز اس کے خلاف نہیں فرماتے. یہ قرآن کریم کے آیات کے بیان فرمائے گا. اب بات بیان فرمائی گئی اس کے قرب کی, اس کی عطا کی. رشتہ عطا فرمائے بادی میرا بندہ. اب جب میرے بندے کی بات آئے گی تو یہاں بات اب ضرورت ہے کہ وہ کیسا ہو, یہ کیفیت اور حال کیسے نصیب ہو. فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. فرمایا کہ بس چاہیے کہ یہ بھی میرا حکم قبول کریں. فَاسْتَجِيبُوا لِي, بس چاہیے کہ یہ بھی میرا حکم قبول کریں. اب جہاں قرب الٰہی بیان فرمائے گا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. قرآن کریم میں یہ جو بندگی کا رشتہ ہے اس کا اصول بھی بڑا واضح بیان فرمایا گا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, بڑا واضح بیان فرمایا گیا. اس مقام کی چاہت جو ہے اس کے لیے اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنیاد ہے. آج ہم اپنی زندگی کی پریشانیوں پر بحث کرتے ہیں اور ان کے وہ حل جو پھر ہماری پسند کے مطابق ہوں وہ چاہتے ہیں, ہم مصیبت میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں. کبھی ہم نے غور کیا کہ جو اصول و ضوابط اللہ کریم نے پسند فرمائے, جس کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے, جس کے ہم دائی ہیں دعوے دار ہیں, لیکن ہم نے جب وہ اختیار نہیں کیے اصول و ضوابط, ہمارا حال کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں مسلمان بھی کہا جائے, ہمیں عبادت گزار کے درجات جو ہیں وہ بھی ہمارے نام کے ساتھ موسوم ہو, لیکن زندگی ویسے بسر کریں جیسے ہم چاہتے ہیں. تو یہاں فرمایا گیا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, بس چاہیے کہ یہ بھی میرا حکم قبول. اب یہاں آ کر فرق آ رہا ہے, کیونکہ رشتہ یک طرفہ نہیں ہوتا, دو طرفہ ہوتا. اب جب بات ہمارے حصے کی آئی تو ہم کیا چاہ رہے ہیں, ہم کر کیا رہے ہیں, جو اختیار اس نے ہمیں عطا فرمایا ہے وہ ہمارے مصارف کیا ہے. تو پھر غور فرمائیں کہ ہمارے شب و روز کیسے ہیں. رمضان المبارک کی آمد ہے, رمز کہتے ہیں جلا کر, راک کر دے, راک بھی نہ رہے, اس درجے کا جل جائے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ روزہ جو خطاؤں اور گناہوں کو جلا کر ختم کر دیتا ہے, وجود نہیں رہتا, راک تک نہیں رہتا. تو رمضان المبارک ہماری زندگیوں میں آئے, جیسے ہم غیر رمضان میں ویسے ہم رمضان میں, جب ویسے رمضان میں تو رمضان المبارک کے گزر جانے پر ہم میں کیا تبدیلی آئی. اسی لیے تو پورے معاشرے میں ایک لوٹ گسوٹ کا بازار جب وہ گرم ہے, ہر پہلو سے گرم. ایک بے لحاظی ہے جو بڑھتی چلی جا رہی ہے, ایک بے عملی ہے جس میں اضافہ ہے, ایک ظلم ہے کہ پھیلتا چلا جا رہا ہے. کیوں؟ اس کے انحصار رہنے والوں کے اعمال پر. تو جب رمضان المبارک کی برکات ہم پر اثر نہیں کر رہی تو پھر کہاں پہنچ چکے ہیں؟ ہمارے قلوب پر جو داغ پیدا ہو چکے ہیں وہ کس درجے کے اور کتنے سخت ہیں. لیکن یاد رہے مخلوق کی حد ہے, اور جب بات مالک کی طرف جاتی ہے تو لامحدود باتیں. ہماری نیت ہی صفائی کی نہ ہو تو پھر معاملہ اور ہے, وگرنہ سارے جہان کے بھی گناہ ہوں, ساری مخلوق اللہ نہ کرے گناہگار ہو اور یہ زمین و آسمان کے فاصلے گناہوں سے بھر دیے جائیں, کیا اللہ کریم کی رحمت سے پڑ جائے؟ اس کی رحمت وسیع ہے. لیکن بات اس حصے کی ہے جو یہ رشتہ ہماری طرف بندگی کا ہے. ہم چاہتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ ایسا ہو جیسے میں چاہوں, زندگی میں وہ ہو جو مجھے پسند ہے, جو میں مانگ رہا ہوں, جو میری دعا ہو عین اس کے مطابق ہو. اور یہ قاصر ہے سمجھنے سے کہ دعا تو استدعا ہوتی ہے, دعا تو درخواست ہوتی ہے. تو کیا آئے روز ہمیں یہ فکر سننے کو نہیں ملتا؟ بڑی دعائیں بھی کی, بڑے ختم بھی کیے, یہ ضرورت پوری نہیں ہوئی. تو مخلوق کا رشتہ جو ہے یہ مشروط نہیں ہے, غیر مشروط اطاعت, اس کے باوجود وہ عطا فرماتا غفور الرحیم. تو ہم شرطیں رکھتے ہیں, جب شرطیں اور صفتیں رکھیں گے اور چاہیں گے جو میں کہہ رہا ہوں ویسا ہو تو کیا اسے دعا کہا جائے؟ ہم سارے جان کو کہتے ہیں میرے لیے دعا کرو, اچھی بات. دعا کا کسی کو کہنا وہ بری بات نہیں, لیکن اس رشتے کا ادراک نہ ہونا کہ میں اپنے اللہ کے حضور دعا کروں اور پھر مخلوق کو کہتے پھرنا, پھر یہ کیا ہے؟ تو فرمایا اور جب کوئی پکارتا ہے تو مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں. جب بات رشتے کی آئے گی بس چاہیے کہ یہ بھی میرا حکم قبول کرے. اب جب حکم قبول کرنے کی بات آئے گی تو بڑا سادہ ساندہ کہ کامل اتباع درکار ہے, اور جب کامل اتباع کی بات آئے گی تو ضرورت جاننے کے حوالے سے جب ویسا آئے گی کوئی ایک شے بتا دو جس میں تشنگی ہو, اتنا اللہ نے احسان فرمایا. امور عادیہ تک محفوظ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کپڑا زیب تن فرمایا تو کس ہاتھ سے آپ نے ابتدا فرمائی؟ زندگی کے کسی معاملے میں کوئی تشنگی نہیں ہے, ایک کمی ہے جو ہماری طرف ہے, جس کی ابتدا میں, اس ابتدا کی خواہشات میں بھی, ان چاہتوں میں بھی کس درجے کی کمزوری ہے کہ ہم عمل تک نہیں پہنچ سکتے. آپ اپنی زندگی سے مثال لیں, کتنے بار یہ ہمارے سامنے معاملہ پیش آتا ہے صبح اٹھنے کے حوالے سے کہ جی جاگ نہیں آئی اس لیے لیٹ ہو گیا, اور جس دن صبح انتہائی اہم معاملہ ہو کہتے ہیں جاگ نہیں آئی, اس دن سارا سوتا کوئی, اور فت انسانی جو وجود ہے اسے اللہ کریم نے احسن التکوین بیان فرمایا. یہ تخلیق کا نمونہ ہے. معزز سامعین کرام, آپ رات سوتے وقت کوئی وقت مقرر کیجئے اور یہ طے کر کے سو جائے کہ میں نے اس وقت اٹھنا ہے, آپ کو جاگ آ جائے. ہماری قضاء کا سبب نہ جاگنا نہیں ہے, کمزور فیصلے ہیں, نہ چاہنا ہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے, ہدایت عطا فرمائے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور میری ذات پر ایمان لائیں. اب دیکھیں دعوی ایمانی, پھر اس کے حضور دعا. اب اس دعوی ایمانی میں کیا حقیقت ہے؟ آج ہمیں اس آیہ کریمہ کی تفسیر اپنے اعمال میں نظر آ رہی ہے کہ دعوی ایمانی تو ہے, کیا تعمیل حکم ہے اس کا ہماری زندگیوں میں؟ کیا جو ہم نے دعویٰ کر رکھا ہے اس دعوے میں اتنی قوت ہے کہ ہماری غلطیوں کو ہماری زندگیوں سے نکال باہر کرے؟ کیا اس دعوی ایمانی میں اتنی سکت ہے کہ ہمارے معاملات کو اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت لے آئے؟ تو اس نے فرمایا وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور میری ذات پر ایمان لائے. اب سمجھ آتی ہے کہ یہ جو زندگی میں ہم نے دکھاوے بنا رکھے ہیں یہاں چلنے کے نہیں ہیں, یہاں اللہ کریم کی بارگاہ ہے. جو نہاں خانے دل میں وہ جانتا ہے. آج ہم کس درجے کے, اب اسے دلیر کہا جائے, اسے کیا کہا جائے, شاید کوئی لفظ نہیں ہے جو میں استعمال کروں کہ جس نہج پر ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. کوئی فکر نہیں. ایک فکر ہے, اور جس کی فکر ہے یہ نباس ساتھ نہیں ہوگا, یعنی دنیا کی, یہ بچھوڑا ہوگا, لیکن ہمیں اسی کی فکر. جہاں نباس کی ضرورت ہے اس کی کوئی فکر نہیں, کوئی احساس ہے. کیا اصول ہیں زندگی کے, جانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. کیا معاملات درکار ہیں روزی کے, روٹی کے, جانتے ہیں لیکن حلال حرام سے ہم گزر چکے. حقوق و فرائض کی تمیز نہیں رہی ہمارے اندر. ہماری معاشرتی زندگی ایسے تو جنگل میں بھی نہ ہوتا ہوگا جیسے آج ہم اپنے معاشروں میں دیکھ. کون کر رہا ہے, ہم ہی. یہ مرد الزام کس کو کوئی ٹھہرائے جب ہر ایک کے اپنا حصہ اور ہر ایک کا اپنا کردار اس میں شامل. تو رمضان المبارک کی برکات ہے, اللہ کریم کے حضور معافی کیا طالب اور خالص اخلاص کے ساتھ غفور الرحیم ہے, وہ معاف فرما دے. آپ غور فرمائیں کہ بے حسی کی اتنی انتہا ہے ہم معافی کے طالب نہیں رہے. جب احساس غلطی نہ ہو, احساس گناہ نہ رہے, تو پھر معافی تک تو پہنچنا ہی بہت بات دور کی ہو جاتی. اسی لیے جو بھگت رہے ہیں آج ہم, اس لیے بھگت. لیکن جہاں دکھ ہے وہاں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بات ختم نہیں ہوگی, یہ تکالیف وقتی ہیں. لیکن جس راہ کا انتخاب کیے ہم چلے جا رہے ہیں اس کا انجام بیان ہے. قرآن کریم بڑا واضح بیان فرما. تو جو ایمان ہے اتنا مضبوط ہو, اللہ کریم اتنا مضبوط ایمان عطا فرمائے, وہ بندے کو پابند کرے کہ جو اللہ کریم کا حکم ہے اس کا زندگی میں نفاذ. زندگی مزین ہو اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لعلہم یرشدون, تاکہ وہ ہدایت پائیں. ہدایت, رشد و ہدایت مترادف لفظ ہیں. تو رشد کہتے ہیں ہدایت کو, تو لفظ مرشد عموماً ہم جب زبان میں کرتے ہیں ترجمہ دوسری کا تو الفاظ کا انداز بھی بدل جاتا ہے. تو ہمارے ہاں زبان کی تبادلے سے زیادہ ہماری اپنی بے احتیاطی جو ہوتی ہے ادائیگی کی, یا ہم جیسے کم علم لوگوں کی, وہ پھر غلط العام الفاظ ہو جاتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں مرشد, عربی میں مرشد ہے, لیکن زبان کا تبادلہ جو ہے یہاں مرشد کہا جاتا ہے. تو یہ جو لفظ مرشد کہا جاتا ہے جو حقیقت میں مرشد ہے, کہ ایک استاد کی کیفیت اور درجہ ہے کہ وہ ہدایت کا سبب ہو, اس کی رہنمائی جو ہے وہ ہدایت کی طرف لے کر جائے. اسی لیے سلاسل تصوف میں جہاں یہ لفظ بالعموم مرشد کا استعمال ہوتا ہے, یہ اعلان ہوتا ہے کہ کوئی وہ بات نہ مانی جائے جو غیر شرعی ہو. چونکہ فرد کا ماننا مقصد نہیں ہے, ماننا تو ایک ہی ذات ہے جو اللہ رب العالمین, وہاں مقصد تربیت ہے, اور تربیت قرآن و سنت کے تحت ہے, باہر نہیں ہے. تو اللہ کریم ہمیں ہدایت عطا فرمائے, ہماری غلطیاں اور گناہ معاف فرمائے، غفور الرحیم ہے۔ اور اس رمضان المبارک کی برکات ہمیں عطا فرمائے، جتنا گزر چکا اس کی کمی کوتاہی ہمیں معاف فرمائے، جو بقایا ہے اس کی سلامتیاں ہمیں عطا فرمائے، سمت پر رحم فرمائے، ملک پر اور اس قوم پر رحم فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔